أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پھیل گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں بوجہ ان کاموں کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں چکھائے عذاب ان کچھ کاموں کا جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ رجوع کر لیں. سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے. میں نے آیات آگے تک میں نے تلاوت کی ہیں، لیکن فی الحال ہم اسی ایک آیت کے درس پہ ہم بات کریں گے، اسی کے ترجمے و تشریح پہ. حق تعالی شانہ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ دنیا کے اندر فساد کس لیے ہے، دنیا کے اندر بگاڑ کس لیے ہے. ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ دنیا جیسی ہے، اس سے بہتر کیوں نہیں، یہاں پہ بے انصافی کیوں ہے، یہاں مہنگائی کیوں ہے، لوٹ مار کیوں ہے، غریب کی عزت کیوں نہیں، امیر جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور دولت مند وہ زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوئے چلا جا رہا ہے، اور پھر وہ بھی محفوظ نہیں ہے. بڑے سے بڑا دولت مند کبھی اچانک کسی سیاسی انتقام کا شکار ہو جاتا ہے، کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے، کبھی وہ آپ کو جیل میں نظر آتا ہے، کبھی کٹہرے میں نظر آتا ہے. خوش کوئی بھی نہیں، اطمینان والی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہے. چاہے وہ اشرفیوں میں کھیل رہا ہے، سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوا ہے، یا وہ غریب کا بچہ ہے کہ جس کو دوائی کے لیے جس کے پاس پیسے نہیں. تو اتنا بگاڑ دنیا میں کیوں ہے؟ جس زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، 14 صدیاں پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں فساد کس نوعیت کا تھا کہ ایمان کی، اسلام کی روشنی دنیا کے سامنے نہیں تھی. قرآن پاک ابھی نازل ہو رہا تھا، دین کی دعوت ابھی مکہ میں تھی، ایک خاص علاقے میں تھی، باقی دنیا میں وہی کفر تھا، وہی شرک تھا، وہی فساد تھا. اور ایسے حالات تھے کہ ان حالات کا شاید ہم تصور بھی نہ کر سکیں. ہاں، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے مختلف قوموں کی، وہ جانتے ہیں کہ کیسے حالات تھے دنیا میں. قریب قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بری دنیا تھی. یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے، مکہ مکرمہ، مکہ میں صورتحال تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو مکہ میں اور اس کے آس پاس کے قبائل میں، بیٹیاں پیدا ہوئیں، بچی کو زندہ دفن کر دیا. کوئی تصور کر سکتا ہے اس ظلم کا؟ اولاد تو انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، انہیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی، فخر کرتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ گاڑا ہے، کیونکہ میرے لیے یہ بات عیب کی ہے کہ میری بیٹی کسی اور کے گھر میں جائے، دوسرے کی بیٹی کو لے کے آؤں گا اپنے گھر پہ، اپنی بہو بناؤں گا، اپنی بیٹی نہیں دوں گا. یعنی بعض قبائل ایسا کرتے تھے. لڑائی ہوتی تھی آپس میں اس بات پہ کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکل گیا، اور کئی کئی نسلوں تک وہ لڑائی چلتی تھی. تمہارے اونٹ نے پہلے پانی کیوں پی لیا، اس پہ کئی کئی نسل لڑائی چلتی تھی. ٹھیک ہے، اور باقی دنیا کو، یہ تو میں خاص اس معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، اتنی بت پرستی تھی، اتنی بت پرستی تھی کہ ہر آدمی کے گھر میں بت تھے، ہر قسم کی چیزوں کی پوجا ہوتی تھی، درخت کی پوجا ہو رہی ہے، اور پتھروں کی پوجا تو بہت ہی عام تھی. خانہ کعبہ میں 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اور باقی اگر آپ دنیا کو دیکھیں, جیسے اب دنیا کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ کہتے ہیں, جیسے یورپ, فرانس, برطانیہ, یہ علاقے, ان کا کیا حال تھا؟ خود ایک یورپی مورخ جس نے ہسٹری لکھی ہے ان ممالک کی, وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں یورپ کی مثال ایسی لاش جیسی تھی جو لاش سڑ گئی ہو. لاش سڑ جاتی ہے نا, بندہ قریب نہیں جا سکتا, اتنی بدبو ہوتی ہے, اتنے برے حالات ہیں. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے قرآن کا پیغام دیا. صرف سنایا ہی نہیں, اس کے لیے قربانیاں دیں, گھر گھر جا کے آپ نے دعوت دی, آپ نے مارے کھائیں, اور صحابہ کرام نے زندگی کو لگایا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دین چمکا اور پوری دنیا میں چمکا. جہاں مسلمان نہیں بھی پہنچے وہاں بھی دین کا پیغام پہنچ گیا, پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ اسلام ایک دین ہے. چنانچہ جب تک اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا تو پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں امن, سکون اور چین تھا. کیونکہ مسلمان کی مثال وہ کیسی ہے, اللہ نے جو فرمایا نا قرآن مجید میں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں, اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں. تو نائب کا کیا معنی, نائب کا کیا معنی ہے کہ زمین میں جو میرے نظام کو قائم کرے گا, میرے نظام کو قائم کرے گا. جب پیغمبر تھے تو ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اللہ کا خلیفہ تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, خاتم النبیین ہے. تو اس کے بعد یہ فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مل گیا. چنانچہ آپ کے خلفاء راشدین تھے, اس کے بعد بھی خلفاء آئے. ایک حیثیت اس خلافت کی ہے کہ نفاذ اسلام ہو. تو جب مسلمان مضبوط تھے تو مسلمانوں کی مثال ایسی تھی کہ جیسے ٹریفک کا چوکیدار ہوتا ہے, بیچ میں کھڑا ہوتا ہے چوراہے کا جو سارجنٹ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ادھر سے جائے, وہ گاڑی ادھر سے جائے, ہوتا ہے کہ نہیں. اب گاڑیوں نے الگ الگ بھی جانا ہو نا, کسی نے مشرق جانا ہے, کسی نے مغرب, کوئی پنڈی جا رہی ہے, کوئی لاہور جا رہی ہے, اور فیض آباد کے انٹرچینج کے اوپر وہ گاڑیاں جمع ہیں. اب اگر ان کی کراسنگ صحیح ہے تو ہر ایک اپنی منزل پر اپنے رخ پہ چلا جائے گا, اور اگر وہیں پہ انتظام خراب ہے, چوراہے پر ہی انتظام خراب ہے, تو گاڑیاں ساری پھنس جائیں گی نا. تو مسلمانوں کی مثال ایسی تھی پوری دنیا میں, چاہے وہ یہودی ہیں, چاہے نصرانی ہیں, مسلمان نہیں ہوئے جو, چاہے ہندو ہیں, لیکن قوت نافذہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. تو پورے سسٹم کو انہوں نے ٹھیک کر کے رکھا ہوا تھا, پورے سسٹم کو ٹھیک کیا ہوا تھا. تو کہیں لاقانونیت نہیں تھی, کہیں جرم نہیں تھا, کہیں اس طرح عزتوں کی پامالی نہیں تھی, کہیں اس طرح سود در سود قرضے لوگوں پہ نہیں چڑھتے تھے. یہ بڑی بڑی جنگیں جس کے اندر ایک قوم دوسری قوم کو بے رحمی سے مار رہی ہے, یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی اس زمانے میں. حتیٰ کہ کافر بادشاہ آپس کے جھگڑے چکانے کے لیے مسلمان بادشاہوں کے پاس آتے تھے. کافر بادشاہوں کا آپس میں جھگڑا ہو, جیسے آج ہماری کیا حالت ہے, ہم آپس کے جھگڑے کراتے ہیں یہود و نصارہ سے. اقوام متحدہ کیا ہے, انہیں یہود و نصارہ کا ادارہ ہے نا. اگر وہ کوئی انصاف والا ادارہ ہوتا تو مسئلہ کشمیر حل ہو چکا ہوتا. ذرہ برابر بھی انصاف ہوتا تو جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تھی, ایک ہفتے کے اندر اقوام متحدہ کی فوجیں پہنچ جاتی ہیں وہاں پہ کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. لیکن وہ ادارہ تو ہے یہود و نصارہ کا بنایا ہوا, خاص طور پہ یہودیوں کا. تو جو قانون بناتا ہے وہ خود تو قانون کے تحت نہیں آتا نا, جو خود قانون بنائے گا وہ کہے گا میں نے تو تمہارے لیے قانون بنایا, اپنے لیے تھوڑی بنایا ہے. تو انہوں نے اقوام متحدہ بنائی ہے مسلمانوں کو دبانے کے, ہمارے مسائل حل کرنا. ہاں اگر کسی غیر مسلم پہ زیادتی ہو جائے, کسی یہودی کسی نصرانی کے اوپر زیادتی ہو جائے, پھر آپ دیکھیں. زیادتی نہ بھی ہو تو بس وہ ایک انہیں ایک آپشن چاہیے. تو ایک مہینے میں الٹیمیٹم دے کے افغانستان پہ حملہ ہو گیا, عراق پہ حملہ ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اس زمانے میں نہیں تھی, یہ فتنہ فساد ہو ہی نہیں سکتا تھا. مسلمان بیچ میں کھڑا ہوا, مسلمان کہتا تھا کہ آپ ادھر سے آؤ, آپ ادھر سے جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن جب مسلمانوں کو زوال ہوا ہمارے اپنے دین سے ہٹنے کی وجہ سے, تو پوری دنیا میں فساد آ گیا. تو حق تعالی شانہ نے جو ارشاد فرمایا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے. عربی کی ایک کہاوت ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلامی, جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے نا وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اللہ نے جو فرمایا, جو قرآن کی ایک آیت وہ ہر زمانے کے لیے, ہر زمانے کے اوپر آپ اسے پڑھیں گے لگے گا کہ یہ آج میرے لیے نازل ہوئی ہے. جیسے ڈاکٹر کا نسخہ ہوتا ہے نا, اب وہ نسخہ تو ایک بار لکھا گیا ہے, لیکن جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے, چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ ہیں, آپ دیکھیں گے وہ آپ ہی کے کام آئے گا, میرے کام بھی آئے گا. تو ہر زمانے کے کام آتا ہے. تو اس میں ہمیں آیت کریمہ میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. اس میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی میں اور تری میں, سمندر میں اور شہروں میں, ہر جگہ فساد پھیلا. اب کیوں پھیلا ہے ہم سوچ رہے ہیں, میں پریشان ہوں آپ پریشان ہیں, اور القرآن خود کہتا ہے بیما کسبت ایدی الناس, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی, تم نے خود اعمال اتنے برے کیے. اور یہ خاص طور پر یہ مسلمانوں کے لیے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ یہود و نصارہ کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہو رہا, وہ تو اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں. اللہ نے اپنے دشمنوں کو دنیا میں دینا ہے, دنیا میں مزے کر لو. ہمارے لیے وہ تنبیہ ہے. دیکھیں باپ ناراض ہوتا ہے تو بیٹے کو ڈانٹتا ہے نا, کہ پڑوسی کے بچے کو ڈانٹے گا, اپنے بچے کو ڈانٹے گا, تھپڑ بھی لگا دے گا اس کو. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ میری طرف سے تمہارے لیے تنبیہ ہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے تمہارے بعض کاموں کا کی سزا تمہیں چکھا دے. تھوڑا سا اللہ فرماتے ہیں بعض الذي عملوا, جو تھوڑا بہت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پکڑ نہیں کرتا ہے. ہم 100 غلطیاں کرتے ہیں نا, 100 غلطیوں میں اللہ تعالیٰ 99 غلطیوں سے, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یعنی اکثر غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کر جاتے ہیں. یار چھوڑو, جیسے باپ مہربان ہوتا ہے ماں مہربان ہوتی ہے, بچہ ایک بار غلطی کرتا ہے دوسری بار چھوڑو چھوڑو, جب زیادہ ہی وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر ماں بھی ڈانٹ دیتی ہے, ایسا ہے کہ باپ بھی تھپڑ لگا دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بعض الذي عملوا, تاکہ ان کے بعض جرائم کا مزہ میں انہیں چکھا دوں. اور یہ اس طریقے سے, یہ جو اس کی جو بھی شکل ہے, چاہے وہ مہنگائی کی شکل میں آ رہا ہے, چاہے وہ کسی سیلاب کی شکل میں آ رہا ہے, چاہے وہ کوئی زلزلہ آ رہا ہے, یا سب سے بڑھ کے جیسے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. جیسے حکمران مسلط ہیں ہمارے اوپر, یہ ہماری شکل ہے, ہم آئینے میں اپنا منہ دیکھ رہے ہیں, جیسا میرا عمل ہے ویسے ہی میرا حکمران. تو فرمایا یہ ساری مصیبتیں اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ تمہارے بعض گناہوں کا تمہیں مزہ چکھا دے. اور یہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے دشمنی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرماتے ہیں نہیں, یہ تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹ آئیں, تاکہ وہ واپس آ جائیں. باپ بچے کو تنبیہ کرتا ہے, تھپڑ لگاتا ہے, تو اس لیے نہیں کہ وہ بیٹے سے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر لے, کہتے ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. اسکول نہیں جا رہا, کتنے دن چھٹی کی سستی کر رہا ہے, بہانے بنا رہا ہے, اب ایک دو لگا دی تاکہ اب وہ اسکول جانے لگ جائے. منہ سے اس نے گالی نکال دی, باپ نے تھپڑ لگا دیا, کیوں؟ تاکہ آئندہ ایسا کام نہ کرے. تو وہ دشمنی نہیں ہوتی ہے, وہ عین اس کے لیے شفقت ہے, وہ عین اس کے لیے رحمت ہے. تو حق تعالی شانہ کی جانب سے جیسے بھی حالات ہیں, وہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی طرف متوجہ کر لیں. ہم اگر اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں, اللہ کے دین کو ہم مقصد بنا کے ہم چلیں زندگی میں, تو پھر دنیا کو تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاؤں میں لے آئے گا. اللہ فرماتے ہیں تم دین کے پیچھے چلو, دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی. اور تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دین سے تو محروم رہ جاؤ گے, دنیا بھی ہاتھ نہیں آئے گی. دنیا کہاں ہاتھ آتی ہے؟ جو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہو اس سے پوچھے کیا تو خوش ہے, کہے گا نہیں میں کہاں خوش ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بہت عظیم عالم ہیں, اور ایسے آدمی کہ ان کے بیانات سننے چاہیے, ان کے بیانات سننے چاہیے, بڑی مطلب ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی, انہوں نے شخص کا نام لیا جس کے پاس دنیا میں اپنے ٹائم میں سب سے زیادہ دولت تھی, کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. یعنی اس ہر ٹائم لوگ بدلتے رہتے ہیں, کبھی نمبر ون ایک ہوتا ہے, کبھی دوسرا ہو جاتا ہے نا, اس ٹائم وہ نمبر ون تھا. اب اس کی عمر جب 60 سال ہو گئی تو وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ اتنی دولت کا میں کیا کروں گا, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ میرے جسم میں کمزوری آ رہی ہے, ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, دماغ کمزور ہو رہا ہے. ابھی 60 سال میں یہ حالت ہے, اگلے 10-20 سال زندہ رہا اور ڈاؤن ہو جاؤں گا, تو اتنی دولت کا میں کیا کروں گا. تو سوچ سوچ کے وہ نفسیاتی مریض بن گیا, نفسیاتی مریض بن گیا. بتائیں تو کیا خوشی ہے کیا اس کو, کیا خوش تھا جس کی وجہ سے نفسیاتی مرض, پریشان تھا جس کی وجہ سے اس حالت کو پہنچا ہے. تو خوشی اور اطمینان صرف اللہ کے دین میں ہے. اللہ کے دین پہ چلیں گے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دل کا سکون نصیب فرمائے گا. اللہ کے دین پہ چلیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے جو تھوڑی سی کمائی, اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ دوسرے کے حرام کے اربوں روپے میں وہ برکت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں. غہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گیا فساد خشکی میں اور تری میں، بما کسبت عید الناس، بوجہ ان کاموں کے جو لوگوں نے کیا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں چکھائے ان کے بعض کاموں کی سزا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جانب لوٹنے کی انابت کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. یا اللہ قرآن مجید کے پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا. اے اللہ اپنے دین کا صحیح پابند صحیح متبع بنا دے، دین کو آگے رکھ کے چلنے والا بنا. اے اللہ دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھ کے زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، دین سیکھنے والا بنا، مسلمان بھائیوں کا اکرام کرنے والا بنا. اے اللہ دین کی دعوت لے کے اپنی زندگی کا ایسے مقصد بنا کے چلنے والا بنا. اے اللہ جو ساتھی مسجد میں یا خدمت کرتے ہیں یا حاضری دیتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، اے اللہ سب کی دین میں، دنیا میں، ظاہر میں، باطن میں بے شمار بے حساب ترقیات نصیب فرما. جو بھائی اور بہنیں مسجد کی تعمیر میں انہوں نے اب تک ماشاءاللہ تعاون کیا اور اے اللہ بڑے مخلصانہ طریقے پہ اے اللہ اس مسجد کا انہوں نے ساتھ دیا، اے اللہ ان کے ظاہر میں، باطن میں، زندگی میں، کاروبار میں، اولاد میں، ہر چیز میں اللہ بے شمار بے حساب برکت نصیب فرما. اے اللہ سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام حاجات کا تو تکفل فرما. اے اللہ ہمارے غزہ کے مجاہدین کا اور اے اللہ مسلمان بھائی بہنوں کا تو ہی والی ہو جا، تو ہی حامی ہو جا. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ باطل کی قوت کو پاش پاش فرما، یہود و نصارہ کے عزائم کو ناکام فرما، اسلام کو، مجاہدین کو، اے اللہ اہل فلسطین کو فتح نصیب فرما، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.